یہاں سے آگے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی بات کی ہے۔ سورۃ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز سے ہی حقوق العباد کا تعلق ہے، وہ مسائل جن کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انہی کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے آگے جو چند آیات ہیں اس کے بارے میں چند باتیں پہلے آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ جو ہی لفظ وراثت، وصیت اور حقوق اور فرائض اور اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی زندگی بھر کی رہنمائی نہیں دی اس کتاب میں، بلکہ موت تک کے وقت کے جو معاملات ہیں اس کو اسلام نے ہمارے سامنے کھولا ہے۔ دوسری بات یہاں سے جو آگے ہمیں پتہ چلتی ہے، تھوڑی سی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بلکہ آیت 7 سے 10 کو ایک سٹریچ میں تھوڑا سا کر کے پھر اس کا جو اس دور میں تناظر تھا اس کو بھی دیکھیں گے، اور آج کے دور میں ہم ان آیات کو کس طرح سمجھیں گے اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او کثر نصیبم مفرودہ۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، یعنی جو مال ماں باپ اور عزیز و قارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ہوگا کیسے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ أَوْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے بھی تھوڑا سا ان کو دے دو اور ان سے نرمی برتو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِيَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی۔ اس لیے اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں۔ باقی رہ گئی وہ بات جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے ہی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہاں سے آگے کچھ اور باتیں۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اسلام لے کر مکہ میں آئے یا عرب میں آئے تو اس وقت میراث کے معاملے میں عربوں کے اندر کچھ خرابیاں تھیں، اور یہ چیز ہم پیچھے سے بہت دفعہ دیکھ چکے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس دور کی بدعت یا اس دور کی رسومات، وہ چیزیں جو وقت کا رواج بن چکی تھیں، ایک چیز لوگوں کے اندر تھی اور وہ غلط تھی لیکن وہ اس کو ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے کراتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سسٹم کو ڈیولپ کیا۔ کہیں بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے تو ہر سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے مال کی تقسیم کا حصہ رکھا، جو اس وقت کی بری رسومات تھی ورثہ، وراثت، وصیت وغیرہ کے بارے میں، اس میں پہلی برائی تو ان کی کیا تھی کہ ورثے میں عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے، چھوٹے لڑکوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، بعض حالات میں صرف گھر کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا مرد، جو کہ جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتا، اس کو ساری جائیداد دیتے، کیونکہ عربوں کی بہت زیادہ جو نظر تھی نا وہ لڑائی اور مال کے جمع کرنے اور اس طرح کی چیزوں پہ تھی۔ تو وہ اپنی عقل سے یہ سوچ لیتے تھے کہ جو جنگ کر سکتا ہے بس اسی کو مال کی ضرورت ہے۔ تو ظلم کس پہ ہوتا تھا؟ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، چھوٹے بچوں پہ ظلم ہوتا تھا، صرف گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا تھا اس کو مل جاتی تھی جائیداد۔ ایک اور زیادتی کیا تھی کہ ساری دولت بعض اوقات متبنا، متبنا کہتے ہیں لے پالک اڈاپٹڈ سن کو، یعنی بعض حالات میں ساری جائیداد جو تھی وہ متبنا کو دے دی جاتی تھی، اپنے سگے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف کسی لے پالک منہ بولے بیٹے کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو بات تھی عرب اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ اگر عیسائیت کو دیکھ لیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کا جو دوسرا ایک بڑا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھی، تو عیسائیت میں قانون وراثت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے، انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں تورات میں قانون تھا، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو لہٰذا آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کس وقت آیتیں نازل کر رہے ہیں؟ جب لوگوں کو وراثت کے نام پہ مذہباً کوئی بھی قانون یا کوئی ضابطہ نہیں ملتا، اور آج تک عیسائیت میں وراثت کے نام پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی لیے پھر ایکسٹریم کیا ہوئی کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مر جاتا ہے اور ول کے نام پہ، وہ ول کس کو کہتے ہیں؟ اپنا پورا مال۔ اسلام ول کس کو کہتے ہیں؟ یہ آگے جا کے جہاں بات آئے گی تو آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کیا بات ہوگی کہ اگر کوئی مر جائے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہی ہو رہا ہے، اور کچھ بھی اپنے مال کے بارے میں نہ کہے، تو وہ پورے کا پورا مال حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ اسی قانون کی زد میں آنے کے ڈر سے بہت سارے مسلمان جو نان مسلم کنٹریز میں، یو ایس اے اور کینیڈا کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یو ایس اے کا مجھے ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی اس فکر کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ول لکھ کر، خاص طور پہ لیگل پیپرز پہ اپنے وکیلوں اور لائرز کے ذریعے نہ رکھی، تو خدا نخواستہ کل ہمارے مرنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ہمارا سارے کا سارا مال جو ہے وہ گورنمنٹ کو مل جائے گا، بلکہ بچے تک گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ یہ بھی اصل میں دور جاہلیت ہی کی ایک یادگار ہے، کیونکہ عرب کا ایک اور بھی برا رواج کیا تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دینا تو دور کی بات، عورت مال وراثت سمجھی جاتی۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا، اس کی بیوی جو اس کے پیچھے تھی وہ کوسچن مارک ہوتی تھی لوگوں کے لیے۔ اب ذرا تصور میں لائیے، ایک عورت، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، دکھ ہوگا، سکھ ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کے مال کی دیکھ بھال کیا ہوگی۔ اس کے بعد اس پہ ایک اور بجلی ٹوٹتی ہے کہ خبردار، کل تک تو جو تمہارے پرس میں پیسے تھے وہ تمہارے شوہر نے تمہیں دیے ہوں گے، لیکن آج تم نہیں لے سکتی، ساری اس کی چوڑیاں اتروا لو، سب کچھ اتار کے بانٹ دو گھر کے کسی بڑے لڑکے میں، وٹ ایور، کسی کو بھی دیں، اس کو نہیں دینا۔ ایک اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا تھا کہ عورت کھڑی ہے اور کسی پرسن، یعنی خاندان کا ہو یا غیر ہو، اس کو پورا اختیار تھا، کپڑا پھینکتا تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاتھ دوپٹے ڈالنا کہتے ہیں نا بعض لوگ، کپڑا پھینکتا تھا، جس مرد کا دوپٹہ یا کپڑا اس عورت کے اوپر گر جاتا وہ عورت اسی مرد کا ورثہ سمجھی جاتی۔ اب وہ اس کو گھر میں لائے، اس کو بیچے، اس سے شادی کرے، یا اس کا سارا مال لے کے اس کو ملازموں کی طرح رکھے، پورا اختیار تھا۔ اس طرح کی بری رسمیں تھیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا کہ عورت کے لیے شوہر کے بعد جینا ایک دھوبر تھا، اور اسی کی یادگاریں آج آپ کو ہندو دھرم میں بھی مل سکتی ہیں۔ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی ستی ہونے کی رسم شاید انہی مظالم کا احتجاج تھا کہ جو زندگی ایک عورت کی شوہر کے بعد ہو جاتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ یہ اسی کے ساتھ مر جائے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ کچھ بھی قانون نہیں تھا۔ اللہ کی ذات نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ زندگی بھر مال کا سنبھالنا، اس کا استعمال اور اس کا طریقہ سکھایا، بلکہ مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے لیے بھی بہترین رہنمائیاں دیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ روشنی کے دور کے اندر آنے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ ساری رسومات کسی نہ کسی طریقے سے آج ہمارے اندر بھی آ گئیں۔ آج عیسائیت میں کوئی مرنے والا اپنی پوری جائیداد کسی کتے کے نام لگا دے، پوری اجازت ہے، بلی کے نام لگا دیں، اجازت ہے، کسی ٹرسٹ کو دے دیں، پوری اجازت ہے۔ تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے جب لوگ اس طرح کی سیرمنیز کرتے ہیں کہ پوری پوری جائیداد اپنی کتوں کے نام پہ ہوتی ہے، اور ان کو سل کے کشنز پہ بٹھا کے ان کے گلوں میں ڈائمنڈز پہنائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ظلم یہ ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے تو سڑکوں پہ ہوں، ان کو تو پتہ نہیں ہم کدھر ہیں۔ और वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया पाला भाला उनका आपके माल छोड़े हुए माल में कोई हिस्सा ही नहीं है, ये तीसरा जुल्म है। बीवियाँ तो वैसे ही ज़िंदगी में ही अक्सर साथ छोड़ चुकी होती हैं जो निकाह के बंधन में बंध भी जाएं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि आज के दौर में भी अगर आप देखें तो मरने वाले के माल के साथ इंतहाई नारवा सलूक होता है। इस्लाम ने मरने वाले के माल का यूं मजाक नहीं बनवाया कि उसको मरने के बाद जो मर्जी जहां कर दे, इसलिए इस्लाम ने कुछ जाब्ते दिए और इसमें भी तदरीज को मलहूज रखा। मलहूज से मुराद ये किसका लिहाज रखा, जब किसी जगह बहुत ज़्यादा बुराई हो जाती है ना तो उसकी इसलाह के लिए बहुत सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ से अगली आयतों में हम कुछ चीज़ें साथ साथ देखते जाएंगे। फिर कुछ बातें रह गईं, मैं नहीं चाहती कि आपको मुश्किल टर्म्स में डालूं क्योंकि विरासत का मौजू लोगों को खुश्क लगता है, बोझल लगता है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि जितना सौती हुसन इन आयात में है, इतना रिदमिक है, इतना मैथमेटिकल है कि जिस बंदे को हल्की सी भी मैथमेटिक आती है वो इसको बहुत इंजॉय करेगा। तो आइए ज़रा आयत 7 से लेके आगे चलते जाएंगे। कोई चीज़ रह गई इंशाल्लाह एंड पे इस पे भरपूर बात की जा सकती है कि इस्लाम इसमें क्या हमारी रहनुमाई करता है। फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो के माँ बाप छोड़ जाएँ, वल अक्रबून और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। क्या मतलब है? आमतौर पे आप देखिए कि जितने भी अहकामात दिए गए वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुज़क्कर के सीगों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को दिए गए, लेकिन विरासत का कानून दिया बात शुरू हुई तो बड़े ही अछूते अंदाज से लिर रिजाल की बात कर दी गई। क्यों? इसलिए कि यहाँ लिर रिजाल के बाद वलिन निसा का लफ्ज़ आ गया। असल में इशारा है इसमें कि अरबों में तो विरासत के माल में औरत को हिस्सा देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम एक नई सोच दे रहा है, एक नया राइजन हो रहा है, एक नया इस्लाम की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है कि देखो औरतों को भी हिस्से दो। और रिजाल से मुराद रजुल की जमा है मर्द, यानी मर्दों का भी हिस्सा है। इस लफ्ज़ रिजाल में बड़े लड़के की बजाय छोटे बच्चों को भी शामिल किया गया कि तुम मरने वाले के माल को मर्दों और औरतों में बराबर या जिस तरह हालात की तकसीम होगी उस तरह इस्तेमाल करो। और पिछली आयत के साथ अगर इसका रब देख लीजिए तो पहली ही चंद आयत में हमने ख़ानदानी ज़िंदगी की कुछ बातें देखी, फिर उसमें यतीमों की बात आई। अब ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे मीरास की जो कमी बेशियाँ थी उसका तذکرہ करके ये बता दिया कि इस्लाम की नज़र किसी मुआशरे के पिसे हुए तबके को हकूक दिलाने पर है। आज हकूक का बहुत गुरगला है, राइट्स की बात बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जिनको तो हकूक अदा करने हैं वो तो देने को तैयार नहीं है, और जिन्होंने लेने हैं उनके हाथों में बैनर्स पकड़ा के उनको सड़कों पर निकाल दिया। फ्रस्ट्रेशन हुई ना, आज के दौर का मसला ही क्या है। छोटे बच्चे को भी कॉन्शियस कर दिया कि तुम्हारे हकूक हैं, वो भी घर आके कहता है कि अगर माँ तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं पुलिस को फ़ोन कर सकता हूँ। औरतों को बता दिया कि तुम्हारे हकूक हैं। अब हुआ क्या कि मर्दों में तो अभी वो जज्बा ही नहीं, वो इत्तकुल्लाह की बात ही नहीं है, मर्द हकूक देने को तैयार नहीं, औरतें मांगने को तैयार हुई, उसका नतीजा आज के दौर में छीना छपटी और इस तरह आपकी सूरत में। इस्लाम ने ऐसी तालीमत दी कि जिन्होंने हकूक देने होते थे वो आके पूछा करते थे। एक हदीस में आता है सहाबे कराम में से कोई अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के नबी बताइए हमारी बीवी का हम पर क्या हक है। तो उसके जवाब में अपने 6 हकूक बताए। तो पता क्या चला कि बेहतरीन तरीका क्या है कि जिनके जिम्मे हकूक हैं वो इतने कॉन्शियस हो जाएं, उनको अल्लाह ताला के सामने पेश होने का इतना फिक्र लग जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने की फिक्र करें, और जिनको मिलने वो इतने भोले हों कि उनको जब मिलें तो वो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो यहाँ लिर रिजाली नसीब मिम्मा तरका का लफ्ज़ आया। नसीब का लफ्ज़ नसब से है, नून स्वाद बा, ये वही नसीब है जो हमारे यहाँ उर्दू में बोलते भी हैं और बसों और रिक्शों के पीछे लिखा होता है नसीब अपना अपना है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा के साथ, ये भी अक्सर लिखा होता है नसीब अपना अपना, और फिर भी रो ही रहे होते हैं माल के ऊपर कि उसने मेरा हिस्सा क्यों ले लिया। तो नसीब वही है जिसको हम किस्मत के लिए आते हैं, मुकर्रर हिस्से को कहते हैं। अरबी में हिस्से के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, हज़न भी एक हिस्सा होता है लफ्ज़। تو یہاں خلاق بھی ہوتا ہے، تو نصیب مقرر حصہ ہے. ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں نا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تو اصل میں اس میں ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقرر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. تو کہا کہ مردوں کے لیے بھی ہے. کس میں سے حصہ ملتا ہے؟ پہلی چیز جس میں سے انسان کو حصہ ملتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں. یہاں والدان، دو والد، مراد والدین یعنی ماں اور باپ ہیں. پتہ کیا چلا کہ کسی کو ورثہ ملے گا تو اس کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ملے گا، اور بعض حالات میں کچھ اور رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں، جس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. پھر ولن نسائی نصیب مما ترک الوالدان، اور ان کو بھی، عورتوں کو بھی حصہ دو اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے. کتنی جائیداد میں سے حصے بٹنے شروع ہوں گے؟ مما قلّہ منہ او کثر، اس میں سے بھی جو قلّہ، قاف لام لام، اردو کا لفظ قلیل اسی سے ہے، تھوڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہو یا او کثر یا بڑا ہو، نصیبم مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. کیا پتہ چلا؟ مرنے والے کے مال میں سے چھوٹی چیز، سوئی، سلائی، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، حتیٰ کہ میت کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا موت کے وقت، وہ بھی کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے مسکینوں کو یا غریبوں کو نہیں دے سکتا. جب تک وراثت کی بانٹ نہ شروع ہو جائے، اور اس وقت تک کسی کو اپنی مرضی سے کوئی ایک نہیں دے سکتا. مثال ہے کہ کوئی مرا اور اس وقت ایک ہی بیٹی پاس تھی، اور وہ کہے کہ یہ ماں کی ناک کا جو کیل اترا ہے یہ میں ہی رکھ لوں، اور یہ چوڑیاں تو مجھے ہی وہ کہہ گئی تھی کہ تم نے میری بڑی خدمت کی بیماری میں، مت کرو ایسی خدمتیں جس کے سلے دنیا میں لینا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ پھر خدمت کرنے کی توفیق ہی چھین لے گا. تو کہہ دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کچھ ورثہ کا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے اور کسی کے کی بیمار پرسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کی عیادت کے لیے بیٹھے تھے. پاس ہی چراغ جل رہا تھا جس میں تیل تھا. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ شخص فوت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس چراغ کو بجھا دو. کیوں؟ کہ اب یہ ورثہ کا ہے مال، یعنی اب اگر اس کو جلانا ہے یا اس کو نہیں جلانا تو اس کا تعلق، اس کی اجازت وارث دیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ سوئی سے لے کے سلائی تک، بڑی سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس کو طریقے سے بانٹا جائے گا، اچھے طریقے سے بانٹا جائے گا. اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں، کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی بیشی نہیں کر سکتا، اور ہر بندہ اس پہ مکلف ہے. یہاں یاد رکھیے کہ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، شروع میں بھی حصے نہیں بٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی سے بات کہہ دی. ہوتا کیا تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے اسلام کے آغاز میں، تو بہت سارے لوگ خود تو مسلمان ہو چکے ہوتے، لیکن ان کے رشتہ دار اور قریب کے جو لوگ تھے وہ ابھی کفر پہ ہوتے، تو لہٰذا قانون وراثت بھی تدریج کے ساتھ ملا. شروع میں ایک مسلمان کے مرنے پہ اس کی وراثت دوسرے مسلمان کو ملتی تھی ولایت کے رشتے کے ناطے سے، یعنی دوستوں کو دے دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار تو کفر پہ تھے، اور کفر جو ہے وہ ورثے کے ملنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی مرضی سے حصے مقرر کر دیے. اب یہاں سے حصے کی بات کر دی، ہلکی سی ذہن سازی کر کے طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ اذا، اور جب کبھی، حضر القسمتا، حاضر ہوں ورثے کی تقسیم کے وقت. کون؟ اولو القربا، قرابت وارے. یہاں کون سے اولو القربا ہے؟ بریکٹ میں لکھ لیجئے، غیر وارث، یعنی جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا تھا، ان میں سے اگر کوئی مال کی تقسیم کے وقت موجود ہو. اور کون ہو؟ والیتامہ، یتیم، والمساکین، اور مسکین، یعنی گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر کا بندہ جس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنا تھا. تو کیا کرو؟ فرزقوہم، تو دے دو ان کو. کن کو؟ ان سارے غریب غربا کو. منہ، اس میں سے. کس میں سے؟ ورثے کے مال میں سے. اور اگر نہ دینا چاہو، یا اتنا ہے ہی نہیں کہ کسی کو ایکسٹرا دو، تو وقولو لہم قولا معروفا، تو ان کو معروف طریقے سے بات کر دو، یعنی پیار کی بات کر دو. یہ نہ کہو کہ آ جاتے ہیں، نظر رکھ لیتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 8، اس کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے حقوق کی بات ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. ایسے لوگوں کو محروم الارث کہتے ہیں. لفظ وارث ہے نا، اس کا روٹ بھی اصل میں حمزہ را سین سا ہی آتا ہے. تو محروم الارث لوگوں کو حصے دینے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. میں آسان سے لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کے حصے بتا دیے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 11 میں آنے والا ہے. ابھی اس پہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا، ابھی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کچھ کو نہیں دیا جائے گا، تو اس کو تم اپنی خوشی سے دے دو. محروم الارث، ورثے سے محروم لوگ، جن کو کچھ نہیں ملنا، محبت کی وجہ سے دینا چاہتے ہو، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچی ہے، تائی ہے، کسی سے زندگی میں بڑا پیار تھا، ورثے میں تو نہیں مل رہا، پھر ساتھ ہی کوئی غریب بھی ہے، گھر کا ملازم ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اب دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلے بانٹو، پہلے ورثہ کو دو، جو 11 آیت نمبر 11 اور 12 میں آ رہا ہے اس کی مطابق دے دو، پھر وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دے دیں جو محروم ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ آپ باہر کے ملک میں رہتی ہیں، آپ 2-4 سال کے بعد پاکستان گئیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ اپنے ساتھ بڑے بڑے سوٹ کیس لے کے آئی ہوئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور ان کو آپ کی عادت کا بھی پتہ ہے کہ آپ ان کے لیے گفٹس لائی ہیں. اب جب آپ اپنا سامان کھولتی ہیں نا، تو قریب وہ سارے رشتہ دار تو بیٹھتے ہی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ لائی ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے سسرال والے، واٹس ایور. لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسا بھی بیٹھ سکتا ہے جس کا آپ کو یاد ہی نہیں تھا، آپ کو ایون پتہ ہی نہیں تھا وہ ہے. مثلاً گھر کا کوئی ملازم ہے، چلیں اس کے لیے تو آپ نے لیا ہوگا کچھ نہ کچھ اور یقیناً آپ لے کے جاتے ہوں گے، لیکن کوئی باہر کا بندہ، ایسے ہی کوئی آپ کا رشتہ دار دور پار کا اس دن آیا ہوا تھا تو وہ بھی گھر میں، ایسے لوگوں کو بھی امید ہو سکتی ہے کہ اچھا سب کو مل رہا ہے ہمیں بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول سکھا رہا ہے کہ کسی کے لیے تم نے ابھی نہیں بھی سوچا ہوا تھا تو اتنی گنجائش رکھو کہ اس کو بھی کچھ دے دو. یہ خالہ میں آپ کے لیے لائی تھی، پھپھو یہ آپ لیجیے گا، چاہے آپ نے نہیں لانا تھا. کیوں؟ کہ انسانی جذبات جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں جواب دہی اور ذمہ داری نہیں سکھائی بلکہ دلداری بھی سکھائی ہے. بعض دفعہ اپنی پسند کی چیز ہے، آپ کے ساتھ اور کچھ بھی ایکسٹرا نہیں، وہ دے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اور پچھلی آیت کے اندر ہمیں جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ سارے حصے اللہ نے فرض کر دیے، نصیبا مفروضا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ حصوں کی تقسیم تبدیل نہیں کی جا سکتی، آپ اس کا آرڈر چینج نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے وہی ہے. پھر دوسرا اشارہ اس میں ملتا ہے کہ حصہ لینا لازم ہے. ہمارے دور میں بھی بہت ساری بدعات شامل ہو گئیں ورثے میں، جس میں بہت معروف کیا ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو جہیز دے دیا تھا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری. پہلے خلاف شریعت کام کرتے ہیں، وہ چیز جس کا اسلام میں کانسیپٹ وہ نہیں تھا جو آج بن گیا، اس طور پہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیتے ہیں. چلو آپ کی مرضی، آپ دے دیں، آپ کی بیٹی ہے، لیکن دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ دوسرے بھی جلیں اور کڑیں. ہاں، لیکن بعد میں اس کا ورثے سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیٹے کی شادی پہ خرچہ نہیں آتا؟ بہو کا بھی زیور میرا حال ہے اتنے سے، اس سے زیادہ ہی بنتا ہے جو بیٹیوں کا بنتا ہے. تو لہٰذا کوئی بہن خود یہ کہہ دے کہ مجھے ورثے میں حصہ نہیں لینا، مجھے اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور میں اتنی بھوکی تھوڑی ہوں، یہ جائز نہیں ہے. آپ لیں، لینے کے بعد آپ کا جس کو دل چاہے دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اگلی آیت 11 سے اگلی آیتوں میں آئے گی، لیکن مفروضاً کے لفظ سے یہ اشارہ ہمیں مل گیا کہ اسلام نے ورثے کی تقسیم میں جس اصول کو سامنے رکھا ہے نا، وہ کیا ہے؟ الاقرب من الاقرب، قریبی قریبی سے پہلے. ہمارے ہاں ایک محاورے میں بات بولتے ہیں کہ جتنا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی ہی محبت ہوتی ہے، رشتہ دور کا ہوتا جاتا ہے تو محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے. سنی بھی ہے یہ بات؟ ہاں، قربت ہے نا، آپ کو اپنی ماں سے جو پیار ہے، جو اپنی خالہ سے ہے، وہ آپ کو اپنی خالہ کی آگے اور یا ماں کی، چچا زاد، بہنوں سے تو وہ نہیں ہے نا. تو جتنا نزدیک کا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بانٹ میں قرابت کو دیکھا ہے، رشتہ داری میں جو بہت بڑی چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ کیا چیز وہاں قرابت کے ناطے سے آتی ہے. اسی طرح ایک دوسرا اصول ضرورت کا بھی ہے. جو کہیں نہ کہیں جا کے بدل جاتا ہے، لیکن عموماً حالات میں ضرورت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہاں بس نصیبم مفروضہ کہہ کر بتا دیا کہ حصے لینے پڑیں گے۔ جہیز وراثت کا، اور وراثت جہیز کا بدل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اکثر تو بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ اپنے گھر میں کھاتی پیتی ہوں، کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا، اللہ نے دی ہے، لے کے جس کو مرضی دے دیں۔ اور یاد رکھیے کہ وہ مال جو دوسرے کا حق مار کے لیا جاتا ہے نا، وہ بڑی نحوست لے کر آتا ہے۔ بدترین ہے وہ مال جو کسی حق والے کا حق مار کر لیا جائے، چاہے حق مارنے والے سگے بھائی یا بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم میں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس جذبات کی بنیاد پہ یہ ماں کے کڑے ہیں، یہ مجھے پسند آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے ماں یاد آتی ہے، اس کو اتار لیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جب حصے بٹیں اس وقت آپ کو پسند ہے آپ کہہ دیں یہ لے لوں، اس کی قیمت لگا لیں، اس کے بدلے میرے سے وہ زمین لے لیں، یہ بات کی باتیں ہیں، بعد میں نیگوسیشن ہو سکتا ہے، لیکن ابتدا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح اگر کسی بچے نے ماں باپ کی خدمت کی ہے زندگی میں اور دوسرے نے نہیں کی، اس کا کوئی تعلق مال کی بانٹ سے نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ چھوٹا تھا، ماں اس کے پاس رہتی تھی یا باپ اس کے پاس تھا، اس نے 10 سال خدمت کی، اس کی بیوی نے بھی بہت خدمت کی، دوسرا بچہ باہر رہتا تھا، چلے خود نہیں آ سکا، پیسہ بھیجتا تھا یا پیسہ بھی نہیں بھیجا، کبھی آئے اور عید پہ آئے اور جو رسمی طریقہ کار ہے، وراثت کی تقسیم میں دونوں کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے خدمت کی ہے نا ماں کی، اس کو اللہ دے گا اجر انشاءاللہ، اور مال پہ نظر رکھ کے کسی کی خدمت کریں تو اس سے پھر برکت کہاں سے آئے گی۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی بات کہ دیکھو تمہیں جو میں نے کہا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ پھر اگلی چیز ذہن میں رکھیے کہ وراثت کی تقسیم انتقال کے چند دن کے اندر کر دینی چاہیے۔ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں اتنا اس سے مسئلے اٹھتے ہیں۔ مال کی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے، جب باپ کے فوت ہونے کے 5 سال بعد خیال آتا ہے کہ ورثہ بانٹیں، تو پھر فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ یہ گھر جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کی ویلیو آج کی لگائیں یا 5 سال پہلے کی لگائیں۔ کل تو ڈالر اتنے کا تھا، آج تو اتنے کا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے آسانی سے بات کر دی، 3 دن کے اندر یہ معاملے نبٹ جانے چاہیے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، یہ بھوکا ننگا ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کو ہم نے دیکھا کہ خود بھی ماشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت، دین اور دنیا دونوں بے شمار، اور بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا جوان بھی تھے، عالم بھی تھے اور دولت بھی تھی۔ 3rd دن جب گزرا اور بیٹے کی وفات، ایک جب بوڑھے باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، جب 3rd دن ہوا تو وہ بچوں اور کے پاس آئے جہاں ان کا گھر تھا، کہنے لگے مجھے میرے بیٹے کے مال میں سے ورثہ چاہیے۔ تو لوگوں کو تھوڑی سی یہ بات معیوب لگی کہ بھائی ابھی 3rd دن ہے اور کیا ہوا اور ان کو کس بات کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا حق ہے، میں لوں گا میرے بچے کا، کیوں کہ اللہ نے حصہ دیا، لیا ان سے، اور اس کے بعد وہ سارا کہیں وقف کر دیا، کہیں صدقہ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، کیوں کہ اللہ کا حق ہے میں اپنے بیٹے کے مال کو اپنی زندگی میں اچھی جگہوں پہ لگا جاؤں، بچوں نے تو پتہ نہیں کہاں کھا پی دینا ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جیسے آج میں اور آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے نا ٹریفک کے رولز کو بریک کرنے کا، گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے، آپ دے سکتے ہیں ٹکٹ؟ نہیں دے سکتے۔ آپ فون کر سکتے ہیں پولیس کو کہ یہ قانون توڑ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، حق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو حقوق بنائے ہیں نا، ان کے اندر ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اب آیت نمبر 8 میں یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ویسے نہیں ملنا تھا، اب تم ان کو دے دو۔ اور خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ بڑے لوگ ایسے سمجھدار ہونے چاہیے جو ایسی موتوں کے وقت پھر بیچ میں پڑ کے مال کی تقسیم کروا دیں۔ دیکھیے کہ ہمارے ملکوں میں چونکہ ابھی اسلامی قانون نہیں نافذ اور ڈنڈے کے زور پہ ایسے کام نہیں ہو سکتے، تو خاندانوں میں ایسے سمجھ بوجھ والے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ ظالم چیز ہے کہ جس پہ بھائی بہن پھٹ پڑتے ہیں، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، چچے بھتیجوں کو بھتیجوں کی اور بھتیجے چچوں کی جان لے لیتے ہیں صرف مال کے جھگڑوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو چلا گیا تم نے بھی جانا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بھی جذبات دل میں رکھیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے۔ پھر ایک اور چیز یاد رکھیے कि आज अगर मुझे किसी का मिल रहा है तो कल मेरा कौन लेगा। ये है वो सोच जो इस्लाम देना चाहता है। अगर कोई माले विरसे पे झगड़ता है ना, तो उससे बड़ा ना समझ ही कोई नहीं। समझ ले कि उसने मौत को, लज्जतों को तोड़ने वाली जाना ही नहीं है। हैरत नहीं होती कि जो बाप सामने मौजूद था, उसके हाथ से कमाया हुआ वो सब कुछ जो ज़िंदगी में लेने के लिए हो सकता है तुम्हें कितनी अर्जियां पेश करना पड़ती थी, आज तुम्हें फ़ौरन मिल गया। आप देखिए उमूमन यंग एज, जैसे मिसाल है 12, 14, 16, 18, 20 साल के लड़के। अल्लाह ताला सब के बापों को सलामत रखे। बेटा कहता है अब्बा मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी आती है 2-4 लाख रुपए की, मिसाल की बात है, जो जहाँ की भी आती है। बाप कहता है बेटा आपको भी नहीं मिल सकती, आपको इजाज़त नहीं है, आपकी अभी उम्र नहीं है, आपको भी इतनी नहीं, अभी गुंजाइश नहीं। वो कभी खाना छोड़ता है, कभी नाराज़ होता है, कभी पाँव दबाता है, प्यार मोहब्बत करता है, बाप उसको टालता रहता है। खुदा ना खास्ता बाप का हार्ट फेल हुआ, बाप चले गए आगे। अब ये 18 साल का बेटा सिर्फ 2-4 लाख का नहीं, 2-4 करोड़ का मालिक हो गया। अब जो माल इतनी अचानक मिल गया, ज़रा सोचिए कि कल जो 2 लाख की गाड़ी बाप से मांग रहा था और बाप ने नहीं दी, क्या वो 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना। शक हो सकता है कि अगर बच्चों को ज़हनी तौर पे शुरू से माल का सही इस्तेमाल नहीं सिखाया, तो हमारी अचानक वफ़ात, जिसको कहते हैं ना इंतकाले पुरमलाल के मौके पे, बच्चे बहुत बिगड़ जाएंगे। जहाँ भी जवानों में इस तरह की कमी बेशियाँ हैं, उसकी वजह ये थी कि बड़ों ने अपनी ज़िंदगी में बच्चों को तैयार ही नहीं किया था इस बात पर कि हम भी मर सकते हैं और तुम हमारे सामने ही माल को ठीक इस्तेमाल करो, ताकि हमारे बाद भी ठीक इस्तेमाल कर सको। और बाद लोग हमेशा दूसरे को सहारा समझते रहते हैं, उनकी बुनियाद पे काम करते हैं, लेकिन जब वो लुढ़ खड़ाते हैं तो फिर वो भी गिरने लगते हैं। तो असल बात यह कि हर दरख्त को अपनी जड़ों पे खड़ा होना पड़ता है। इस्लाम यहाँ ये बात सिखा रहा है कि एक मुसलमान माँ बाप इस बात से बहुत ज़्यादा आगाह होते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने बाद के लिए कैसे तैयार करें। फिर इन आयतों को पढ़ते हुए एक और भी सोच आती है, और वो है क्या है कि मरते वक्त कोई इंसान अपने पीछे माल छोड़ सकता है। एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मारूफ हो चुका है ना कि एक पैनी भी नहीं छोड़नी, और बाज़ दफ़ा वाकई इतनी जज्बाती तकरीरें सुनाई जाती हैं दीन के नाम पर, ख़ास तौर पर जब फंड रेजिंग्स होते हैं और जब चंदे मस्जिदों और मदरसों के जमा होते हैं, कि जो दौलत वाले हैं वो गिल्ट का ही शिकार रहते हैं। यकीन करें मेरे अपने दिल में ये बड़ा गिल्ट था। जब तक मैंने शऊर के साथ दीन को नहीं सीखा, मुझे लगता था कि मालदार होना गुनाहगार होना है। अब अल्लाह ने दिया, हम कहाँ से क्या करें, फेंक दें? चोरी का तो नहीं, अपना माल है। लेकिन आज हमारे यहाँ एक सोच है, कुछ दीनदार दौलत वालों को यूं देखते हैं जैसे खूनहार निगाहें हैं। लग जाएगा पता, पूछेगा अल्लाह इनको भी, क्यों पूछेगा? जायज़ कमाई है, ज़कात देते हैं, हलाल है, रिश्तेदारों को देते हैं, और ये लोगों को पता ही नहीं कि जितना आप देंगे उतना ही और बढ़ता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि माल छोड़ सकते हैं, तभी तो इतनी बारीकियां बताई जा रही हैं। अगर माल अपने पीछे छोड़ ही नहीं सकते, तो बताइए कि ये सारी 7 आयतें अभी और एक आखिरी आयत सूरत निसा की होगी, 8 आयतें पूरे कुरान पाक में विरसे और वसीयत से मुतल्लिक, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। लिहाजा इन सारी चीज़ों को समझते हुए माल की ज़िंदगी के अंदर अहमियत और उन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। अल्लाह ताला साथ ही साथ दिलसोजी कर रहे हैं, क्योंकि माल विरसे के माल के अंदर बहुत ख्यानतें होती हैं। हमारे यहाँ एक बात मारूफ भी है मुहावरतन, कि विरसे में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। माले मुफ्त दिले बेरहम, कहते हैं खुद कमाना पड़ता तो समझ आती। और आप ऐसी कई कहानियाँ देख सकते हैं कि सारी ज़िंदगी की बूढ़े बाप की कमाई जवानों ने बस चंद सालों में गुल छड़ों में उड़ा दी और हैंड टू माउथ हो गए। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो आज तुम किसी के माल को भी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे। हैरत है ना उस बंदे के ऊपर। यानी वही मिसाल फिर लाती हूँ कि ज़िंदगी में तो बाप 2 लाख की गाड़ी नहीं लेके दे रहा था, अब बेटे को वो मिल जाता है 2 करोड़ रुपया, तो उसको खुशी करनी चाहिए ना। ये करे कि अब 2 करोड़ मैं अपना भी ले लूँ और 1 करोड़ बहन का भी ले लूँ, और माँ को हिस्सा देना क्या ज़रूरत है, तो सारा मैं ले लूँ। क्यों नहीं सोचते कि वो चले गए तो तुमको भी जाना है? इसलिए फरमाया वल यख्शुल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दियाफन खाफू अलैहिम फलयत्तकुल्लाह वलयकूल क़ौलन सदीदा। ऐसे लगता है कि एक एक लफ्ज़ के अंदर शिद्दत है। अल्लाह ताला कहते हैं चाहिए कि डरें वो लोग, कौन, जो यतीमों के सरपरस्त हैं, और सोचें कि अगर छोड़ जाते वो भी अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे, تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں۔ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو بالکل سیدھی ہو، کیونکہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن، جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بھائیوں، کیونکہ عموماً الا ماشاء اللہ، لیکن عموماً دیکھیے جب کوئی شخص مرتا ہے تو زیادہ اس کا مال کا لین دین اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں، جہاں کاروبار اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ دو چار بھائی ایک ہی باپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے نا حق تلفی کا، وہ چچا کی طرف سے ہوتا ہے، چچا یا تایا جس ہماری سینس میں جس کو بھی کہہ لیں، یعنی مرنے والے کے جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ دادا پوتے پہ وہ ظلم نہیں کر سکتا جو چچا بھتیجے پہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈائریکٹ بات کر دی کہ دیکھو آج تمہارے بھائی کے بچے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے نا، تم ان کا مال بھی لے بیٹھے، تم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے فارغ بھی کرنا چاہتے ہو، تو ذرا سوچو کہ یہ چھوٹے بھائی کی بجائے تمہارا بھی تو نام آ سکتا تھا موت کی لسٹ میں پہلے، اور اگر بڑا چلا گیا تو کل تم نے بھی تو جانا ہے۔ سوچو جب تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے تمہارے کمزور بچے ہوں تو تم کیا سوچو گے؟ یہ خافو کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے لکھ لیں، فکر مند ہوگے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اچانک انتقال ہو جائے اور تمہارے کمزور بچے جو پیچھے تھے ان کے مال کو کوئی دوسرا کھا جائے؟ کیسے اسلام میں کہتی ہوں کہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اسی سے وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان کے اسلام کا حسن، اس کے دین کا حسن کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ کریں، وہی وہ دوسروں کے ساتھ کر دے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے بچے پیچھے سے رلتے رہے، تو پھر وہ دوسروں کے بچوں کو کیوں رلا رہا ہے؟ سوچو تو صحیح، کیسے تم کسی کا حق کھا سکتے ہو اور باقی اگر تم نے یتیموں کا مال کھا ہی لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ ظلم کی صورت میں ہوگا کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔ ہمارے دور میں، آج کے معاشرے میں دیکھیے تو یتیموں کے مال کے کھانے کے کچھ تو اللیگل طریقے ہیں جو قانونی کاروائیوں میں پڑھ کر یا اندر کی چھپی ہوئی خیانتوں کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لیگل طریقے، اور وہ کیا ہیں؟ ایک دو باتیں جو فرسٹ ہینڈ کسی سے معلوم ہوئی۔ ایک خاتون ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی تھے زندگی میں بھی، گزارا کر رہے تھے، اچانک میاں کا انتقال ہوا، عورت اب بچوں کو پالنے والی ہے، اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاتی ہے کہ میرے پاس شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بس ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، کیا اس کے باوجود بھی میں اس کا تیسرا اور چوتھا اور اس کی جمعراتیں کروں کہ پیسے ہی نہیں ہیں کرنے کو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر بخشا جائے؟ کہا جی بخشا جائے۔ تو کہا پھر اس کی یہ تمہیں رسومات تو کرنی پڑیں گی سوئم کی اور جمعراتوں کی، ورنہ وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور وہ خاتون اتنا ڈرائی گئی کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پلاٹ بیچا اور وہ پیسوں سے پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو پہلے سوئم کا کھانا کھلایا، پھر چار جمعراتیں کیں، پھر چالیسویں کے اوپر جان چھوٹی، اور پھر سال کے بعد تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ایک دم جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں جب کوئی مر جاتا ہے تو بچے چاہے 20-25 سال کے کیوں نہ ہوں، وہ اندر سے ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ، ان کے دل بھی رو رہے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی وہ چیز اس طرح پریکٹیکل لی نہیں ہوتی۔ دیکھیے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھ جانا اور باپ کے بغیر دکان پہ بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو لوگ بزنس جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے سامنے بچوں کو بٹھائیں لیکن وہ نہ ہو، بڑے بڑے ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اب دیوار بھی گر گئی۔ تو لہٰذا ایسے نوجوانوں پہ، ایسے بچوں پہ اور ایسی بیویوں پہ جن کے شوہر چلے جائیں رحم کرنا چاہیے۔ نہ حق طریقوں سے ہم اگر رشتہ دار بیٹھ کے وہاں کھاتے ہیں، ایک کسی کے گھرانے کی بات ہے کہ صرف 10 دن، یعنی باپ کی سڈن ڈیتھ ہوئی، کھاتے پیتے تھے گھر کے، لیکن 10 دن تک گھر میں جو رشتہ دار آ کے براجمان رہے غم کے نام پہ، دکھ پہ، اس سے ایک تو گھر کا نظام بگڑا، اور وہ جو بیوہ تھی ان کی، وہ چپکے چپکے یہ کہتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ سب جائیں اور میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے شوہر کو یاد کروں۔ بالکل اچانک ڈیتھ تھی، मतलब ट्रैवलिंग के दौरान उनकी ड्राइविंग सीट पे डेथ हुई थी, तो वो इतना सिसकती थी कि ये सब आए हुए हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं, फिर बातें कर रहे हैं, उधर खा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक मेले का सामान है, वहीं रिश्ते नाते जुड़ रहे हैं जो एक गेट टुगेदर्स होती हैं, और सिर्फ 10 दिन के अंदर घर के अंदर जो ग्रोसरी का खर्चा आया, वो मासूम जवान होते हुए बच्चे जिनको आप पूरे जवान भी नहीं कह सकते, वो उस दौर में जबकि ये बात थी लाखों में था, यानी घर का एक महीने का खर्चा उस दौर में शायद 2-3 हज़ार होता होगा, तो बच्चों ने, वो मासूम बच्चों ने बताया कि ये सिर्फ जो रिश्तेदार आए हैं इनकी डब्बा रोटी अंडे और रोज़ के जो खाने पक रहे हैं उस पे कई लाख घर के अंदर ग्रोसरी के नाम पे आया। ये क्या है, इन नल्लजीन याकुलून अमवाल अल यतामा, आप कहते हैं कि हम को यतीम समझ के थोड़ी खाते हैं, हमारे तो रिश्तेदार थे, हमारा तो भाई था। अल्लाह के नबी ने हर तरीका सिखा दिया। सहाबे कराम कहते हैं कि 3 दिन के बाद मैयत के घर में, यानी अफसोस की नीयत पे जो कह के हम कहते हैं जाना, हम इसको नोहा समझते थे, बल्कि कह के लोगों को बुलाना, यानी मैयत के घर में इकट्ठ करना जिसको बोलते हैं कि आ जाओ तुम भी आ जाओ आ जाओ, इसको हम नोहा खानी में समझते थे। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए ये बात की कि जब कभी किसी के घर में पुरसे का खाना खाएं तो उस वक्त ये ज़रूर सोचें कि कल मेरा भी कोई खाएगा। अब तो बड़ी बड़ी दावतें पकती हैं, आज फिर वो और रिश्तेदार, एक तो मर गया बेचारा दुनिया से, दूसरों को घुट घुट के मरना पड़ता है क्योंकि 3 बहुएं थी, आज एक बहू के घर का खाना आ रहा है, सुबह एक के घर का आया तो शाम को अब दूसरी के मैके से आया, फिर तकाबुल होता है, सुबह गोश्त ज़्यादा था तो अब कम है, सुबह चावल ज़्यादा थे तो अब चावल नहीं है। यानी बाज़ दफ़ा देखिए कि मैयत के जो खाने हैं उसके अंदर भी तकाबुल हो रहा है, और खिलाते हैं, वो कहते हैं करें क्या, बेटी को बातें करनी पड़ेंगी, कोई कह दे लाओ दाल रोटी दे दो, गम में खाया क्या जाएगा। हाँ ठीक है, हुक्म है कि जो घर वाले उनको खिलाओ, नबी सल्लम ने फरमाया कि जब कोई मरता है तो उसके रिश्तेदार, उसके करीब के जो लोग हैं वो उसको खाना भेजें, क्योंकि गम की वजह से वो पका नहीं सके होंगे। हज़रत जाफ़र तैयार का इंतकाल हुआ तो आपने उनके घर खाना भेजा, कि सदमे की वजह से नहीं पकाएंगे, एक तो ये कि उसको खिलाया जाए और दूसरा ये कि सारी जगह से लोग जमा होकर बैठें और 10-10 देगें पकें, तो ये सब चीज़ें जो हैं किसी न किसी जद में जुल्म के अंदर आती हैं। लोग चाहते नहीं हैं खिलाना, लेकिन आपको वो कह भी नहीं सकते आप ना आए, तो फरमाया ऐसी हर सूरत जो किसी भी तरीके से ली या दी गई ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ का सबक हो सकती है, और ऐसे लोग फिर पेट में आग डालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब हशर होगा तो एक गिरोह लोगों का इस तरह से उठाया जाएगा कि उनके मुँह से आग निकल रही होगी, तो आपने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लम वो कौन लोग होंगे, तो उस पर आपने यही आयत पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन्हुम। इसी तरह एक और हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया कि दो कमज़ोर लोगों के माल को लेने से बचो, यानी दो लोग ऐसे हैं जिनका माल ना खाओ, उसमें से एक औरत है और एक यतीम है। और आज देखिए कि औरत से कैसे उसके माल को थियाया जाता है, मुहिलों बहानों से, कभी हक मेहर माफ़ करा के और कभी दूसरी तरफ, और दूसरे यतीम है। तो लिहाजा इन बातों को जहन में रख के हम अगली आयतों को शुरू करेंगे, यहाँ तक तिलावत सुनेंगे और मुहासबा करेंगे कि अभी तक जितनी भी बातें हुई इसमें मेरे अपने अमल की क्या बात थी।
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وسيصلون سعيرا